اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للكافرين والمنافقين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على غاصبي حقوقهم ومنكري ولايتهم مجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صلوات بر محمد وعلى ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے گا اللہ صلی اللہ علیہ محمد انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام فرزندان توحید عاشقان مصطفیٰ پیروان مکتب امام مد راہیان راہ شہادت سلسلہ بحث جیسا کہ آپ کے اذہان میں ہے کہ معرفت امامت اور امام ہو تاکہ نصرت امام ہو سکے توجہ فرما رہے ہیں ہم نے گزشتہ چند گفتگوؤں میں یہ عرض کیا کہ مکتب اہل بیت کے ہاں جو نظریہ ہے امامت کا وہ دوسرے مکاتب سے یکسری مکمل طور پر مختلف ہے۔ شہید مطہری اپنی ایک کتاب میں بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، یہ جملہ درست نہیں ہے کہ ہم امامت کو اس طرح سے مانتے ہیں اور دوسرے امامت کو اس طرح سے مانتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، یہ جملہ درست نہیں ہے کہ ہم امامت کو ایسے مانتے ہیں دوسرے امامت کو اس طرح سے مانتے ہیں، بلکہ درست جملہ یہ ہے کہ ہم امامت کو مانتے ہیں دوسرے امامت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ دو جملوں میں فرق ہے، ہم امامت کے قائل ہیں، جس کے آپ قائل ہیں وہ امامت نہیں ہے، وہ ظاہری حکومت ہے، وہ تخت پہ بیٹھنا ہے۔ پاکستان کی بہت بڑی شخصیت جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی السیف الجلی علی منکر ولایت علی، کیا مطلب ہے اس کا؟ السیف الجلی ننگی تلوار کس کے اوپر؟ علی منکر ولایت علی، منکر ولایت علی کے اوپر۔ اس کتاب کے مقدمے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں، توجہ فرمائیے، خلیفہ بلا فاصل مانتا ہوں، لیکن خلافت باطنی میں نہ خلافت ظاہری میں۔ کہتے ہیں ولایت باطنی میں علی رسول کے بعد بلا فاصل ہے، لیکن خلافت ظاہری میں علی با فاصل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ولایت ظاہری میں علی فاصلے کے ساتھ ہیں، ولایت باطنی میں علی فاصلے کے بغیر ہیں۔ میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرق کیوں کیا، ولایت باطنی اور ولایت ظاہری میں فرق کیوں کیا؟ مکتب اہل بیت یہ کہتا ہے جو ولایت باطنی میں، جو فیض میں، جو نورانیت میں، جو علم نبوت میں، جو عصمت و پاکیزگی میں، جو طہارت میں رسول کے بعد بلا فصل ہے، ظاہری خلافت میں بھی اسی کو بلا فصل ہونا چاہیے۔ یا توجہ فرما رہے ہیں، ہمارے ہاں یہ تفریق نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی سی ترقی کی کہ کم از کم امیر المومنین کو ولایت باطنی میں تو بلا فاصل مانا، لیکن ہم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں ولایت باطنی اور ولایت ظاہری میں کوئی تفکیک ہی نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل والے نہیں ہیں. توجہ فرمائیے گا, ہم افضل کو اقدم مانتے ہیں. جملے کی طرف توجہ نہیں ہوئی, ہم افضل کو اقدم مانتے ہیں, یعنی جو افضل ہے وہ اقدم بھی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں افضل کوئی اور ہے اقدم کوئی اور ہے. اور افضل ہوتا کیسے ہے؟ افضل ہوتا ہے صفات کے ساتھ. فضیلت کے معیار کیا ہے؟ بعض اوقات فضیلت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ہاں جو جس کی ایج زیادہ ہے, جس کی عمر زیادہ ہے وہ افضل ہو گیا. جبکہ آپ چاہے شریعت کو دیکھیے, چاہے عقل سے پوچھیے, عمر کوئی معیار نہیں ہے. توجہ فرما رہے میرے جانے, عمر کوئی معیار نہیں ہے. اگر عمر معیار ہوتا تو نبی محمد کو نہیں ہونا چاہیے تھا, ابو جہل کو ہونا چاہیے تھا. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ نبوت محمد کو مل رہی ہے, جبکہ ایج میں, سن میں, عمر میں چھوٹے ہیں ابو جہل سے, ابو لہب سے. یہی تو اعتراض تھا انہیں کہ سرداران قریش ہم ہیں, عمر میں بڑے ہم ہیں, بات ہماری مانی جاتی ہے, بوڑھے ہم ہیں. بھائی بوڑھا ہونا خلافت الہیہ کا, الہی منصب کا معیار نہیں ہے. نورانی ہونا الہی منصب کا معیار ہے. اب قرآن سے پوچھتے ہیں, ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد والے. تھوڑی سی توجہ فرمائے گا, آپ کو لطف آئے گا. یہ افضلیت کی بھاس موجود ہے کہ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے. مکتب اہل بیت کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب افضل ہیں, ان جیسا کوئی نہیں. لڑائی تو ہے کسی سے نہیں, جھگڑا تو ہے کسی سے نہیں, تعصب تو ہے کسی سے نہیں. لڑائی جھگڑا وہ کرے جس کے پاس علمی دلیل نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں, ہمارے پاس کتاب خدا موجود ہے, ہمارے پاس قرآن موجود ہے. قرآن سے پوچھیں, اے قرآن تو بتا معیار فضیلت کیا ہے, کس معیار پہ پرکھا جائے. توجہ فرما رہے میرے جانے, کس معیار پہ پرکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ فلاں افضل ہے فلاں مفضول ہے. قرآن کا جو میں نے مطالعہ کیا, مجھے کم از کم چار معیار ملے. توجہ فرمائیے گا, سب سے پہلا معیار قرآن کہتے ہیں, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ جن کے پاس علم ہے اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن سوال کر رہا ہے. اسے علم بلاغت میں کہتے ہیں استفہام انکاری. قرآن بعض جگہ پہ سوال کرتا ہے, جواب نہیں دیتا. گفتگو سے گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ قرآن بعض جگہ پہ سوال کرتا ہے, جواب نہیں دیتا. جہاں پر بھی قرآن سوال کرے اور جواب نہ دے, اس کا مطلب جواب بہت واضح ہے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. مثلا قرآن کہتا ہے, هل تستوی الظلمات والنور, کیا تاریکی اور اجالا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن سوال کرتا ہے, جواب نہیں دیتا. پھر فرماتا ہے, هل يستوی الاعمى والبصير, کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن سوال کرتا ہے, جواب نہیں دیتا. اب یہاں بھی اندھا ظاہری آنکھوں کا اندھا نہیں ہے, یہ اندھا وہی ہے جو میں پچھلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں. ورنہ ممکن ہے کوئی ظاہری آنکھوں والا اندھا افضل ہو اور آنکھیں رکھنے والا مفضول ہو. توجہ فرما رہے ہیں. اب قرآن یہاں پر بھی سوال کر رہا ہے, هل يستوي الذين يعلمون, کیا وہ جو عالم ہے اس کی برابری وہ کر سکتا ہے کہ لا يعلمون, جو عالم نہ ہو, جو جاہل ہو, یا عالم ہو بھی تو اس درجے کا عالم نہ ہو. اس کا مطلب قرآن پہلا معیار یہ دیتا ہے کہ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ افضل کون ہے تو یہ دیکھو کہ عالم کون ہے. افضل وہی ہوگا جو عالم ہوگا. قرآن نے معیار دے دیا. تاریخ کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں, حدیث کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ جائیے دیکھ لیجئے رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم کون ہے. توجہ فرما رہے رہے ہیں. رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا جو عالم ہوگا وہ رسول کے بعد سب سے افضل ہوگا. اب مجھے دوسروں کے علم کا پتہ نہیں, لیکن برادران اہل سنت کی حدیث کی کتابوں نے صحابہ سے یہ کلام نقل کیا, فرمایا علی اقضانا, علی ہم سب میں سے سب سے بڑا قاضی تھا, علی ہم اصحاب رسول میں سے قبلہ سب سے بڑا قاضی تھا. اور پھر مورخین نے یہ لکھا کہ کسی میں جرت نہ تھی جو منبر پہ بیٹھ کے علی کی طرح کہے سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو, منبر سلونی پہ بیٹھ کے آپ فیصلہ کرتے رہیے کہ رسول کے بعد کس کے پاس کتنا علم تھا, کس نے کتنے سالوں میں کیا یاد کیا, کس سے کیا پوچھا گیا اسے جواب نہ ملا, کس سے کیا پوچھا گیا اس نے کہا علی کو ڈھونڈ کے لاؤ, کس سے کیا پوچھا گیا اس نے کہا خدا کی پناہ اس مشکل سے جس مشکل کی مشکل کشائی کے لیے ابو الحسن موجود نہ ہو. لیکن مجھے تو منبر کوفہ سے منبر سلونی سے ایک ہی شخصیت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے, علی کہتے ہیں لو اگر میرے لیے مسند علم لگا دی جائے, اگر میرے لیے ابو طالب کے بیٹے کے لیے مسند علم لگا دی جائے, وَلَا يَسْأَلُ أَهْلُ التَّوْرَاةِ مِنْ تَوْرَاتِهِمْ وَأَهْلُ الزُّبُورِ مِنْ زَبُورِهِمْ وَأَهْلُ الْإِنْجِيلِ مِنْ إِنْجِيلِهِمْ وَأَهْلُ الْفُرْقَانِ مِنْ فُرْقَانِهِمْ, علی سے تورات والے تورات سے پوچھیں, زبور والے زبور سے پوچھیں, انجیل والے انجیل سے پوچھیں, قرآن والے قرآن سے پوچھیں, لعجب تو اہل التورات من توراتہم, تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا. مولا آپ جواب تو دیں گے, پتہ کیسے چلے گا کہ تورات سے جواب بھی درست تھا انجیل سے جواب بھی درست تھا؟ علی کہتے ہیں منبر سے میں جواب دوں گا, تمہارے ہاتھ سے تورات اور انجیل پکار کے کہیں گی جواب وہی ہے جو ابو طالب کا بیٹا دے رہا ہے. معیار قرآن دے رہا ہے اور تاریخ اور حدیث واضح طور پہ دکھلا رہی ہے, اور صرف تاریخ اور حدیث نہیں دکھلا رہی بلکہ قرآن بھی بتا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ رعد کی آخری آیت میں یقول الذین کفروا لست مرسلا, اے حبیب یہ لوگ کفار کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے, قل حبیب ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, میرے لیے بطور گواہی کافی ہے کون؟ اللہ, ایک اللہ. ہاں رسول نے بھی یہ نہیں کہا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, بلکہ کہا ایک اللہ کافی ہے, ومن عندہ علم الکتاب, اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ فرما رہے ہیں ومن عندہ علم الکتاب, جائیے علماء سے پوچھئے, ایک طالب علم یہ عرض کر رہا ہے الکتاب کے اوپر جو الف لام ہے اس کا مطلب ہے پوری کتاب کا علم. ومن عندہ علم الکتاب, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, کون ہے وہ؟ جس نے رسول کی رسالت کی گواہی دی, اور رسول کہہ رہے ہیں میرے لیے ایک گواہ اللہ ہے. قربان ہو جاؤں کیا مقام عظمت ہے, خدا جیسا گواہ. رسول نے یہ نہیں کہا صرف خدا گواہ ہے, خدا جیسے گواہ کے ہوتے ہوئے, جو فرما رہے ہیں خدا جیسے گواہ کے ہوتے ہوئے کہا ایک اور گواہ بھی ہے, وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب ذرا یہ تو سنیے پوری کتاب کا علم ہوتا کیا ہے. میرے پاس وقت تو نہیں, یہ طویل بحثیں ہیں, لیکن اشارہ کرتا چلوں, علم وہ صفت ہے جو تمام صفات کمال کا سرچشمہ ہے. توجہ فرمائیے گا, تھوڑی سی مشکل بات ہے. علم وہ صفت ہے جو تمام صفات کمال کا سرچشمہ ہے. شجاعت کا سرچشمہ علم ہے, عصمت کا سرچشمہ علم ہے, حکمت کا سرچشمہ علم ہے, بصیرت کا سرچشمہ علم ہے, ساری صفات کمال کا سرچشمہ علم ہے. وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کے پاس قدرت کتنی ہوگی؟ قرآن کی ایک اور آیت سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے جب حضرت سلیمان نے دھمکی دی جناب بلقیس کو, توجہ فرما رہے ہیں, جناب بلقیس کو دھمکی دی کہ تمہارے ملک میں خدا کی عبادت نہیں ہوتی اور یا تو اسلام کو قبول کرو یا پھر میں اپنے لشکر کو لے کے آ رہا ہوں۔ قرآن نے پورا قصہ مفصل لکھا، جناب بلقیس نے اپنے مشیروں سے مشاورت کی اور کہا کہ اگر لشکر آئے گا تو ہمارا نقصان ہوگا، لہذا جناب بلقیس حضرت سلیمان کی دعوت پر آئیں جناب سلیمان کے پاس۔ اب قرآن جناب سلیمان کے دربار کا تذکرہ کرتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں میری طرف، اب تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں، کون ہے جو بلقیس کے تخت کو فوراً میرے دربار میں پہنچائے؟ بلقیس تھی کہاں کی؟ ملک سبا کی، یمن کی۔ کہاں بیٹھے تھے سلیمان؟ شام میں۔ کہاں یمن، کہاں شام۔ جب جناب سلیمان نے یہ فرمایا، قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن، سلیمان جن کی کابینہ میں جن موجود تھے، حیوان موجود تھے، انسان موجود تھے، ایک جن اٹھا، اس نے کہا انا قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان نبی، اس سے پہلے کہ آپ اپنے منبر سے اٹھیں میں بلقیس کے تخت کو یمن ملک سبا سے شام میں لے آؤں گا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں میں بلقیس کے تخت کو ملک سبا یمن سے شام میں لے آؤں گا۔ جناب سلیمان کو تو اتنا اچھا نہ لگا کہ اتنی دیر لگاؤ گے، میں اپنے تخت سے اٹھوں گا پھر آؤ گے۔ قرآن نے کہا ایک اور اٹھا، وقال الذی عندہ علم من الکتاب، اس من کا ترجمہ علماء سے پوچھئے گا، قرآن کہتا ہے وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، توجہ فرمائیے، وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اب نتیجہ دوں گا، وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ قرآن نے نام نہیں لیا، روایات کہتے ہیں اس کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ وصی سلیمان تھا، اس نے کیا کہا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سلیمان آپ آنکھ بند کریں گے، ابھی کھولیں گے نہیں، ابھی کھولیں گے نہیں، بلقیس کا تخت جو یمن میں پڑا ہے وہ شام میں آپ کے دربار میں پڑا ہوگا۔ یعنی جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو، اس کے پاس اتنی قدرت اور ولایت ہے کہ وہ تخت بلقیس کو یمن سے ایک پلک جھپک میں شام لا سکتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، جس کے پاس علم الکتاب ہو، کم از کم اسے ایسا ہونا چاہیے وہ ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کر دے تو واپس پلٹ آئے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، علم الکتاب کے پاس اتنی ولایت ہونی چاہیے، اگر علم من الکتاب والے کے پاس اتنی ولایت ہے۔ عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ آصف بن برخیہ کوئی کام کریں تو شرک نہیں ہوتا، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ قال عفریت من الجن، سلیمان کے دربار میں موجود کوئی جن یہ کام کرے شرک نہیں ہوتا۔ عیسیٰ اگر کسی مردے کو زندہ کریں، قرآن کہے شرک نہیں ہوتا۔ عیسیٰ اگر پرندے کو خلق کریں، شرک نہیں ہوتا۔ واہ میرے مولا، تو کوئی چھوٹا سا کام بھی کرے تو شرک نظر آتا ہے۔ مسئلہ قرآن فہمی کا ہے یا مسئلہ علی سے تعصب کا ہے؟ ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ یہ قرآن نے ایک معیار دیا، جس کا علم زیادہ ہے وہ افضل ہے۔ اب امت مسلمہ خود فیصلہ کرے، میرے جوان دوست تحقیق کریں اس سے بھی زیادہ، دیکھیں کتابوں میں کس کے پاس کتنا علم ہے۔ ایک اور بھی تھا جس نے دعویٰ کیا کہ سلونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، جو علی کے مقابلے میں اس طرح سے دعویٰ کرے اسے بھرے مجمع میں ایک علی کے ماننے والی خاتون نے رسوا کر دیا۔ دو تین سوال کیے جب سخت لگا سوال, اب مجبوری میری یہ ہے کہ میں سوال اور جواب بھی بتا نہیں سکتا, اور جب سخت لگے تو غصے میں کہا کہ تم کس طرح سے مردوں کے مجمع میں آئی, گھر سے کیسے نکلی, اپنے شوہر کی اجازت سے نکلی ہو یا بغیر اجازت کے نکلی ہو؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اگر شوہر کی اجازت سے نکلی ہو تو شوہر پہ لعنت, اگر بغیر اجازت کے نکلی ہو تو تم پہ لعنت. اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ کہا اچھا معیار یہ ہے کہ کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے؟
تو
جو علی کے مقابلے میں اس طرح سے کرے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ایک جملہ یاد آ گیا, عرض کرتا چلوں, ایک بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی جس کا نام نہیں لے سکتا, اور ایک اس سے بھی بڑی شخصیت کا بیٹا, جب چوتھے نمبر پہ امیر المومنین کی سب نے بیعت کی, یہ واحد شخص ہے جس نے بیعت نہیں کی. چوتھے نمبر پہ بھی جب پورا ہجوم تھا, سب بیعت کر رہے تھے, سب نے بیعت کر لی, اس نے بیعت نہیں کی. جو علی کی بیعت نہ کرے, پھر ہوا کیا؟ پھر خدا نے مدینے پہ حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو جب مسلط کیا تو آدھی رات کو یہ دوڑتے دوڑتے حجاج کے دربار میں آئے. حجاج اپنے تخت پہ آرام کر رہا تھا, اس نے کہا کہ دیکھو میں نے رسول کی احادیث میں دیکھا ہے کہ ایک رات بھی تمہاری ایسی نہ گزرے کہ تم نے حاکم کی بیعت نہ کی ہو. اس وقت حدیث یاد نہیں آئی تھی جب علی تخت پہ بیٹھے تھے, اب جب ظالم تخت پہ بیٹھا تو حدیث یاد آ گئی, میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا میری یہ رات بھی بغیر حاکم کی بیعت کے گزرے, لہٰذا جلدی سے اپنا ہاتھ نکالو, میں تمہاری بیعت کر لوں. حجاج نے کیا کہا؟ حجاج نے کہا دیکھو میں آرام کر رہا ہوں, میں ہاتھ نہیں نکال سکتا, میں پاؤں نکالتا ہوں, میرے پاؤں پہ بیعت کر لو. خدا نے کیوں رسوا کیا؟ کیونکہ علی کی بیعت سے انکار کیا تھا. جو علی کی بیعت سے انکار کرے اسے حجاج جیسا ظالم بھی اپنا ہاتھ نہیں دیتا. یہ تاریخ کی عبرتیں ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد وال محمد کے ساتھ. دوسرا معیار, خدایا قرآن ہے تیرا, کوئی اور معیار بتا. خدا نے بتایا, خدا نے کہا آؤ ایک اور معیار بتاؤ. قرآن کی آیت پھر بولی. دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں, تاریخ نہیں پڑھ رہا کہ کوئی اعتراض کرے. قرآن نے کہا لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, وہ دو گروہ برابر نہیں ہو سکتے. القاعدون, قاعد عین کے ساتھ, کہتے ہیں گھر میں بیٹھنے والے کو. قاعد حمزہ کے ساتھ کہتے ہیں قیادت کرنے والے کو, لیڈ کرنے والے کو. قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی القاعدون, وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں غیر اولی الضرر, اور انہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ کہ جو مجاہدون فی سبیل اللہ ہیں, جو جہاد کرتے ہیں. اور پھر آگے خود تصریح کر دی فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرن عظیما, خدا نے مجاہدین کو قاعدین پر, جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھنے والوں پر, جنگ کرنے والوں کو بھاگ جانے والوں پر فضیلت دی ہے, اور مجاہدین کو اجر عظیم دیا ہے. اب یہ دوسرا معیار ہے قرآن کا, وہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ اتنی بڑی عبادت ہے, معصوم نے فرمایا الجہاد, جہاد وہ خاص عبادت ہے, باب ایسا دروازہ ہے کہ فتحہ اللہ لخاصت من اولیائے, جسے خدا نے اپنے خاص ولیوں کے لیے اس دروازے کو کھولا ہے. ہر کوئی جہاد نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں, قرآن نے معیار دے دیا. قرآن ہمیشہ معیار دیتا ہے, قرآن ہمیشہ اصول کی بات کرتا ہے. قرآن نے بتا دیا کہ جو جہاد کر رہا ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو جہاد نہیں کر رہا, جو گھر بیٹھا ہے. اب آپ پھر تاریخ کو اٹھائیے, توجہ میری جانب, پھر تاریخ کو اٹھائیے, پھر آپ دیکھیے, پھر احادیث کی کتابوں کو اٹھائیے, کون ہے جو رسول کے ساتھ بڑھ بڑھ کے جہاد کر رہا ہے؟ تاریخ فیصلہ کرے. میں کیا عرض کروں کہ جب جنگ بدر تھی کہ جن بدریوں کے بارے میں جنہیں السابقون الاولون کہا گیا, 313 ہیں, دوسری طرف 1000 ہیں, 70 کافر مارے جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, کتنے مارے جاتے ہیں؟ 70 کافر, 35 اصحاب اور فرشتے مل کے مارتے ہیں, 35 اکیلا علی مارتا ہے. لطف نہیں لیا نا آپ نے, 35 35 اصحاب اور ملائکہ مل کے مارتے ہیں, 35 اکیلا علی مارتا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد والے. اصحاب اور ملائکہ مل کے مارتے ہیں, 35 اکیلا علی مارتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علی 36 نہیں مار سکتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ علی 40 نہیں مار سکتے تھے, ایسا نہیں ہے کہ علی 70 کے 70 نہیں مار سکتے تھے. لطف لیجئے گا, صفین میں ایک مرتبہ امیر المومنین اور مالک دونوں مل کے لشکر شام کے مقابل لڑنے کے لیے نکلے. کتنا خوبصورت منظر ہے کہ انسان اپنے امام کے ساتھ, اپنے امام کے ہم رکاب, امام کے دشمن سے لڑنے کے لیے نکلے. کیا خوبصورت منظر ہے. اور ایک شیعہ اس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے, مالک کے مرحلے تک, کہ جب مالک اس دنیا سے جائیں تو علی روئے اور کیا کہیں. اس جملے کی عظمت کا اندازہ مجھ جیسا طالب علم نہیں کر سکتا. کہتے مالک میرے لیے ویسے ہی تھا جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے امیر کہہ رہے ہیں. مالک کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے. جب کسی نے خط لکھا مولا کو کہ دیکھو میں نے بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیا ہے. کیا کیا میں نے؟ بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیا, جان بوجھ کے پڑھایا. پڑھانے کے بعد علی کو خط لکھا, کہا دیکھو میں اگر بدھ والے دن جمعہ پڑھا لوں تب بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں, تم کیا سمجھتے ہو لوگ تمہاری طرف آ جائیں گے؟ اب واقعی نہیں آئیں گے. اگر جہالت معاشرے میں آ جائے تو واقعی امام اکیلا رہ جاتا ہے. امام کو 25 سال یہودی کے باغ میں کام کرنا پڑتا ہے, مزدوری. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ جاہل ہے, معاشرے کو معلوم نہیں ہے. خط لکھا, کہا کہ دیکھو میں نے پڑھا دیا, انہوں نے پڑھ لی, یہ تمہاری طرف نہیں آنے والے. پھر ایک مرتبہ خط میں کہا دیکھو میرے پاس اتنے ہیں کہ اگر میں انہیں بکھیروں تو گندم کے دانوں کی طرح بکھر جائیں گے زمین پہ. کیا کہا؟ کیا فخریہ جملہ کہا مولا نے؟ کہا اگر تمہارے پاس اتنے ہیں کہ انہیں بکھیرو تو گندم کے دانوں کی طرح بکھر جائیں, تو میرے پاس مالک نام کا ایک مرغ ہے جو ان سارے دانوں کو چن سکتا ہے. مالک کے ساتھ مولا نکلے صفین میں جنگ کرنے کے لیے. اب مالک اشتر ابتدائے اسلام کی جنگوں میں نہیں تھے اور مولا کی شجاعت کو دیکھنا چاہ رہے تھے. مالک کیا کر رہے ہیں؟ ساتھ ساتھ دشمنوں کو قتل کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ علی کے طرز جنگ کو دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں. واپس پلٹے, کہا مالک سناؤ کیسی رہی تمہاری جنگ اور کیسی رہی ہماری جنگ. کہا مولا آپ شیر خدا ہیں, آپ سیف اللہ ہیں, آپ کی شجاعت کا کوئی مقابلہ نہیں, لیکن ظاہری طور پہ تو اسی طرح کی جنگ ہے جس طرح سے میں کاٹ رہا تھا ویسے ہی آپ کاٹ رہے تھے. مولا جسارت نہ ہو لیکن جس طرح سے میں جنگ کر رہا تھا اس طرح سے آپ جنگ کر رہے تھے. مولا نے کہا نا مالک ایسا نہیں ہے, جیسے تم جنگ کر رہے تھے ویسے میں جنگ نہیں کر رہا تھا. کہا مولا فرق کیا تھا؟ کہا مالک تمہارے سامنے جو آ رہا تھا تم کاٹ رہے تھے, علی کے سامنے جو آتا تھا علی قیامت تک کے لیے اس کی صلب میں ایک نگاہ کرتا تھا. اگر کسی ایک فرد کی ہدایت کا امکان ہو علی چھوڑ دیتا تھا ورنہ کاٹ دیتا. ہاتھ اٹھا کے
محمد والے محمد بابا سے بلند سنا
اللہ. کون جو مجاہد ہے اسے فضیلت ہے. علی مجاہد ہے اور ایسا مجاہد ہے کہ بدر میں 70 میں سے 35, احد میں کیا ہوا؟ احد میں تو رسول اکیلے رہ گئے. احد میں رسول خدا اکیلے رہ گئے, کیا ہوا؟ غشی کا عالم ساتھی چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ تو تمام مورخین نے لکھا, تمام محدثین نے لکھا, ساتھی چھوڑ کے چلے گئے. رسول خدا کو ہوش آیا تو دیکھا ایک ہی ہے جو پروانہ وار شمع رسالت کا طواف کر رہا ہے, ایک علی ہے جو پروانہ وار شمع رسالت کا طواف کر رہا ہے. چاروں طرف سے آنے والے حملوں کو علی روک رہے ہیں, علی چاروں طرف سے آنے والے حملوں کو تلوار کے ساتھ روک رہے ہیں. اچانک تلوار ٹوٹی, تلوار ٹوٹ سکتی ہے لیکن علی کی جنگ نہیں رک سکتی. حکیم امت نے کیا کہا؟ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ مومن تو نہیں ہے, یہ تو امیر المومنین ہے. لڑتے لڑتے جب علی لڑ رہے تھے, خدا کو انداز ایسا پسند آیا, کہا علی تو اگر لڑ رہا ہے تیری زمین کی تلوار جواب دے گئی تو کیا مسئلہ, ہم کچھ اور اہتمام کیے دیتے ہیں. آسمان سے ایک صدا آئی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے اور تجھ علی جیسا کوئی مرد میدان نہیں ہے. میں کیا کیا عرض کروں, خندق میں کیا ہوا, میں کیا کیا عرض کروں, خیبر میں کیا ہوا. 40 دن تک رسول کے ساتھی لڑتے رہے, قلعہ قموس کی طرف جاتے رہے, جاتے تھے اور واپس آتے تھے, اور 39ویں دن کیا کہا رسول اللہ نے؟ روایت کے مستند ہونے کا ذمہ دار میں ہوں, صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, توجہ فرما رہے ہیں. صحیح مسلم برادران کی صحیح بخاری کے بعد دوسری بڑی کتاب ہے, اور برادران کا نظریہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی ہر حدیث صحیح ہے, ہر حدیث صحیح ہے. سعد ابن ابی وقاص اس حدیث کو نقل کرتے ہیں, ان کا بیٹا عامر نقل کرتا ہے, کہتے ہیں میرے بابا کے پاس جب حاکم شام آیا اور اس نے کہا ماں من آقا انت سب ابا تراب, اے سعد بن ابی وقاص میں نے حکم دے رکھا ہے, تمہیں کیا چیز منع کرتی ہے کہ تم علی پہ لعن نہیں کرتے, تمہیں کیا چیز منع کرتی ہے کہ تم نعوذ باللہ علی پہ لعنت نہیں کرتے, علی کو برا بلا نہیں کرتے. سعد بن ابی وقاص نے کیا خوبصورت جملہ کہا, کہا دیکھو مجھ سے یہ توقع نہ رکھو, میں نے رسول اللہ سے علی کی 3 ایسی صفات سنی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی میرے لیے ہوتی. کون کہہ رہے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص, رسول کے جلیل القدر صحابی, اگر ان 3 میں سے ایک بھی میرے لیے ہوتی تو میرے لیے وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بڑھ کر تھی. ان 3 میں سے ایک عرض کروں گا, ان 3 میں سے ایک کیا تھی؟ کہا جب 39ویں دن ہوا, شام ڈھلی, رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. توجہ نہیں فرما رہا, تھک چکے ہیں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا, کل اسے دوں گا علم جو رجل ہوگا, جو مرد ہوگا. ہوگا کون؟ اب دیکھیں مرد ہونا اور بات ہے, مذکر ہونا اور بات ہے. توجہ فرما رہے ہیں, قرآن کہتے ہیں من المؤمنین الرجال, مؤمنوں میں سے کچھ مرد ہیں. مؤمنین مذکر کا صیغہ ہے, اس کے مقابلے میں مؤمنات خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں, اس کا مطلب ہے ہر مذکر مرد نہیں ہوتا. رسول نے فرمایا کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. ہوگا کون؟ یحب اللہ و رسولہ, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یحب اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. ویفتح اللہ علی یدیہ, خدا اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. توجہ کا طالب ہوں, فتح خدا دے گا لیکن اس کے ہاتھ پہ دے گا. اب سمجھ میں آیا ید اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھ میں آئے ید اللہ کسے کہتے ہیں؟ فتح خدا دے گا, دے گا علی کے ہاتھ سے. شفا خدا دیتا ہے, دیتا علی کے ہاتھ سے. بچے خدا دیتا ہے, دیتا علی کے ہاتھ سے. رزق خدا دیتا ہے, دیتا علی کے ہاتھ سے. علم خدا دیتا ہے, دیتا امام وقت کے ہاتھ سے. معنویت اور عبادت کی توفیق دیتا خدا ہے لیکن دیتا امام کے ہاتھ سے. یہ ہے امام جو ہمیں اصول سمجھا کے جاتا ہے, وہ علی جو اتنا شجاع ہے, جتنا شجاع ہے اتنا عادل ہے, جتنا شجاع ہے اتنا کریم ہے, اتنا رحم دل ہے, جس کے بارے میں کہا گیا قتل فی المحراب لشدت عدل. محراب عبادت میں علی کو اس لیے مارا گیا کیونکہ علی سب سے بڑا عادل تھا. علی صرف شجاع نہیں ہے, علی سب سے بڑا عادل ہے, علی سب سے بڑا مہربان ہے, علی سب سے بڑا کریم ہے. کہ جب سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے اور آخری وقت ہے تو اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں, اے حسن و حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. یاد رکھنا ظالم کے ہمیشہ مددگار بن کے رہنا, ظالم کے ہمیشہ مخالف بن کے رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار بن کے رہنا. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. علی کو کتنا خیال ہے مظلومین کا, علی کو کتنا خیال ہے مستضعفین کا. دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے. دنیا میں تاریخ انسانیت میں جو لوگ زیادہ شجاع ہوتے ہیں, جو زیادہ بہادر ہوتے ہیں, جو زیادہ قتل کرتے ہیں, ان کا دل سخت ہوتا ہے, ان کا دل فوراً نرم نہیں ہوتا. یہ علی ہیں جو کسی یتیم بچے کو دیکھتے ہیں تو فوراً رو پڑتے ہیں. یہ علی ہیں جو کسی بیوہ خاتون کو دیکھتے ہیں تو فوراً رو پڑتے ہیں, جو کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں تو فوراً رو پڑتے ہیں. علی مصداق ہے اس کا, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پہ سب سے سخت علی ہے, مومنے کو علی سب سے رحم دل علی ہے. جب سر پہ ضربت ہے خون نکل رہا ہے کیا کہتے ہیں, کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے حسن و حسین, اے میرے شیو, اے قیامت تک کے لیے آنے والے میرے محبو, ظالم کے مخالف اور مومن کے اور مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. علی معیار دے رہے ہیں. علی کے ہاں معیار حمایت اور مخالفت کا شیعہ سنی ہونا نہیں ہے. علی کے ہاں معیار مسلمان اور ہندو ہونا نہیں ہے. علی کے ہاں معیار سندھی اور پنجابی ہونا نہیں ہے. علی کے ہاں معیار ایک ہے. انسانیت دو گروہوں میں تقسیم ہے, یا ظالم ہے یا مظلوم ہے. مظلوم کی مدد و نصرت واجب ہے, ظالم کی مخالفت واجب ہے. آپ دیکھیں علی جن اصولوں کو معاشرے میں رائج کرنا چاہتے تھے, اگر وہ اصول رائج ہوتے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں نمائش پہ لاپتہ افراد کے خانوادے اس طرح سے مظلومیت میں نہ بیٹھے ہوتے. یہ میری ذمہ داری ہے ممبر سے. اگر میں اسے عرض نہ کروں گا تو مجھ سے امام زمانہ پوچھیں گے کہ ممبر سے مظلومین کی حمایت کیوں نہ کی, امامہ رکھ کے ظالم کے خلاف کیوں نہ بولے. جب علی کہہ رہے ہیں کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ظالم کے مخالف بن کے رہنا, مظلوم کے حامی بن کے رہنا. جب سید الشہداء مدینے سے نکلنے سے پہلے کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ یقول, میں نے اپنے نانا رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا, من رآ سلطانا جائرا, سنیے گا سید الشہداء کا کلام, جو کسی ظالم حکمران کو دیکھے, مستحلا لحرام اللہ, جس نے خدا کے حرام کو حلال کیا ہو, ناقصا لعہد اللہ, خدا کے عہد و پیمان کو توڑے, مخالفا لشریعت رسول اللہ, اور یہ شخص اس ظالم حکمران کو دیکھ کے, فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول, نہ بات کے ذریعے اس کی مخالفت کرے نہ عمل کے ذریعے اس کی مخالفت کرے, اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اس خاموش امت کا انجام کیا ہوگا؟ اس خاموش گروہ کا انجام کیا ہوگا؟ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا, خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں جہنم کے جس طبقے میں اس ظالم حکمران کو بھیجے اسی طبقے میں اس خاموش فرد کو بھیجے. یعنی ظالم کے خلاف خاموش فرد بھی ظالم, مظلوم کی حمایت نہ کرنے والا بھی ظالم. سید الشہداء نے تو مجھے یہی درس دیا ہے, امیر المومنین تو مجھے یہی درس دیا ہے, جہاں پر مظلوم کو دیکھوں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, جہاں پر ظلم کو دیکھوں ظالم کے خلاف کھڑا ہو جاؤں. بغیر جرم بتائے لاپتہ کرنا قرآن کی روح سے جرم ہے, سنت کی روح سے جرم ہے, پاکستان کے آئین کی روح سے جرم ہے, قانون کے روح سے جرم ہے, انٹرنیشنل لا کے روح سے جرم ہے, بین الاقوامی قوانین اور حقوق انسانی کے لحاظ سے جرم ہے. ترس نہیں آتا, شرم نہیں آتی ایسے اداروں کو کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے سیدزادیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کیسے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, کیسے بے حس ہیں ہمارے ادارے, اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں ہمارے ادارے. مسنگ پرسن پہ بات نہ کرنا, ان کے بارے میں احتجاج نہ کرنا, کیوں نہ کریں احتجاج, احتجاج کرنا اس ظلم پہ ان کا انسانی قانونی آئینی دینی اور اخلاقی حق ہے. زور سے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. امت خاموش ہوتی ہے تو حسین کو اکبر جیسے جوان کا جنازہ اٹھانا پڑتا ہے. امت خاموش ہے نا، سید الشہداء کو یہ کرنا پڑتا ہے. تاریخیں کہتی ہیں کہ مقاتل نے دو طرح سے لکھا، بعض نے کہا جب اصحاب جا چکے بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے اکبر گئے. کس طرح سے حسین روکے جو دوسرے کے دوسروں کے بچوں کو جانے سے جانے کی اجازت دے رہا ہے، وہ اپنے بچے کو کیسے روکے؟ ایک روایت یہ کہ سب سے پہلے اکبر گئے، ایک روایت یہ کہ نہ اصحاب کے جانے کے بعد سب سے پہلے اکبر اجازت لینے کے لیے آئے، لیکن عقیل کی اولاد سامنے آ گئی، مولا جب تک ہم موجود ہیں اکبر کیسے جائے گا؟ ہم اکبر کو نہیں جانے جائیں. اولاد عقیل گئی، قربان ہو گئی، پھر اکبر آئے، اولاد جعفر تیار آگے بڑھ گئے. مولا جب تک ہم موجود ہیں اکبر کیسے جائے گا؟ اولاد جعفر بھی چلی گئی، آگے بڑھے، اولاد حسن آگے آ گئی. مولا اکبر نہیں جا سکتا، ہم شکل پیغمبر ہیں، پیغمبر کی نشانی ہے. مولا ہم جائیں گے، وہ پڑھوں گا جو مقاتل کی روایات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مصحف پڑھوں گا. اب آخر میں اکبر، ایک وقت ایسا آیا اکبر آئے، زہرا کے لال نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بھائیں دیکھا، اب کوئی اثر نہیں ہے. جو حسین سے کہے مولا ہم جائیں گے نا، آپ اکبر کو نہ جانے دیجیے، ہم جائیں گے. حسین نے کہا اکبر جاؤ، لیکن ایک مرتبہ پھوپھیوں سے اجازت لے کے چلے جاؤ. میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کیسے بتاؤں حسین نے الوداع کیسے کیا، پھوپھیوں نے الوداع کیسے کیا. لیکن وہ جملے حسین نے اکبر کے جاتے ہوئے کہے، جو جملے حسین نے کسی شہید کے جاتے ہوئے نہیں کہے. تاریخیں کہتی ہیں اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، حسین نے ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑا، ایک ہاتھ سے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف کیا. آسمان کی طرف حسین دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے جو آنسو تھے وہ داڑھی سے گر رہے تھے. ایک مرتبہ کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا اس قوم پہ گواہ رہنا. قد برز الیہم غلام، اب ان کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے. اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، خدایا جو صورت میں بھی تیرے نبی جیسا ہے، جو سیرت میں بھی تیرے نبی جیسا ہے، جو گفتار میں بھی تیرے نبی جیسا ہے، جو کردار میں بھی تیرے نبی جیسا ہے. کن اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی، اے میرے اللہ میں جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا میں اکبر کو دیکھ لیتا تھا. اے میرے پروردگار مجھے بتا میں اب تیرے حبیب کی زیارت کس طرح سے کروں گا. اجرکم علی اللہ. حسین اکبر کو گھوڑے پہ بٹھا کے اب چین سے نہ بیٹھ سکے، اکبر کا گھوڑا چلا، حسین پیچھے چلے. گھوڑا دوڑا، بوڑا باپ پیچھے دوڑا، گھوڑا تیز دوڑا، باپ تیز دوڑا. ایک مرتبہ زمین پہ گرے، آسمان کی طرف ایک مرتبہ ہاتھ بلند کیے، اکبر جنگ میں مصروف ہیں. ایک مرتبہ کہا خدایا اکبر کو ایک دفعہ پھر ملا دے، ایک مرتبہ پھر مجھے میرے بیٹے کا چہرہ دکھا دے. تاریخ کہتی ہے اکبر جنگ کرتے ہوئے واپس آئے، کہا بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس مارے جا رہی ہے. کہا بیٹا زبان لاؤ، زبان میرے منہ میں رکھ دو. ہاں کس طرح بہانے بہانے سے بار بار اپنے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں، زبان کو منہ میں رکھا، چون کے اکبر پیچھے ہٹے. کہا بابا آپ کا منہ تو میرے منہ سے بھی خوش ہے. کہا اکبر یہ میری انگشتر لو منہ میں رکھو، تھوڑی دیر بعد نانا رسول خدا تمہیں سیراب کریں گے. اب اکبر گئے لڑ رہے تھے، یہ کسی نے اچانک سینے میں ایک نیزہ مارا. عزیزان محترم اس سے زیادہ جلدی میں نہیں کر سکتا، کسی نے اچانک نیزے میں سینے میں نیزہ مارا. اکبر نے جب آواز دی یا ابتا علیکم من السلام، اے حسین مجھے نہیں معلوم تیرے کانوں نے یہ آواز کیسے سنی. بابا روایت میں شیخ مفید سے پڑھوں گا، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے حوالہ پہلے دوں گا، شیخ مفید کی روایت پڑھوں گا. جب نیزہ لگا اکبر گرے، پہلے یہ سن لیجئے گا، ایک منٹ کے لیے یہ سنیے گا. عرب کا دستور یہ تھا جب کسی دشمن کو قتل کرتے تھے تو لاش آسانی سے نہیں دیتے تھے، پھر ان کا دستور یہ تھا جب کسی دشمن کو قتل کرتے تھے اس کے ساتھیوں کے پہنچنے سے پہلے اس لاش کا مسلح کرتے تھے. مسلح کہتے ہیں عربی میں اسے, کہ اس لاش کا ناک کاٹتے تھے, اس کے کان کاٹتے تھے, اس کے بازوؤں کو کاٹتے تھے, اس کی ٹانگوں کو کاٹتے تھے, لاش کو مسح کرتے تھے. مقاتل نے یہ لکھا ہے, جب کوئی بھی شہید گرتا تھا حسین گھوڑے پہ بیٹھتے تھے, ایک شہباز کی طرح حملہ کرتے تھے, جنگ کر کے لاش کو چھڑاتے تھے, لاش کو اٹھاتے تھے, اس گھوڑے کی پشت پہ رکھتے تھے, گھوڑے کی پشت پہ رکھ کے واپس آتے تھے. صاحب توزیع عزا لکھتے ہیں, جب اکبر نے آواز دی ادھر اکبر گھوڑے سے گرے, ادھر ریت کے ٹیلے پہ حسین زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے پھر گرے, پھر اٹھے پھر گرے. صاحب توزیع عزا لکھتے ہیں 70 مرتبہ اٹھے, 70 مرتبہ گرے, اب بچوں کی طرح خود کو ریت پہ گھسیٹنا شروع کیا. اکبر کے پاس پہنچنے سے پہلے عزیزان محترم شیخ مفید نے یہ لکھا, حسین کے پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی, حسین کے پہنچنے سے پہلے کچھ لوگ تلواریں لے کے ہم شکل پیغمبر کے چاروں طرف آ گئے. شیخ مفید نے عبارت یہ لکھی, فقط آؤ ہو بسیوف ہے اے ربا نے ربا, جس کے پاس بازو آیا اس نے وہاں سے کاٹ لیا, جس کے پاس پاؤ آیا اس نے پاؤ سے کاٹ لیا. حسین جب پہنچے رسول کی صورت مسخ ہو چکی تھی, ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, اللہ دنیا بعد کلافہ